أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت الخبیر کا ذکر ہے ان پر آج وہ خطبہ ہوگا. سورہ نساء آیت 95 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن عليكم من الله كان بما تعملون خبير. ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو اور جو تم پر سلام بھیجے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. تم دنیاوی زندگی کے اموال چاہتے ہو تو اللہ کے پاس غنیمت کے کثیر سامان ہیں, اس سے پہلے تم اسی طرح ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا. بس خوب چھان بین کر لیا کرو, یقیناً اللہ اس جو تم کرتے ہو بہت باخبر ہے. دوسری آیت ہے ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين اولياء والله خبير بما تعملون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ نے آزمائش میں ڈال کر تم سے ایسے لوگوں کو ممتاز نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کو گہرا دوست نہیں بنایا اور اللہ اس سے تم کر سے ہمیشہ بخبر رہتا ہے. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور یقیناً تیرا رب ان سب کو ان کے اعمال کا ضرور پورا پورا بدلہ دے گا, یقیناً وہ اس سے جو کرتے ہیں ہمیشہ باخبر رہتا ہے. پھر سورہ اسراء میں ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. تو کہہ دے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے, گواہ کے طور پر کافی ہے, یقیناً وہ اپنے بندوں سے ہمیشہ باخبر اور ان پر گہری نظر رکھنے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی کا تمام بندوں پر تسلط اور تصرف ہے اور وہی صاحب حکمت سے کاملہ اور ہر یک چیز کی حقیقت سے آگاہ ہے. تمام حاجتوں کو اس سے مانگنا چاہیے. اب میں آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والی ان خبروں کا ذکر کرتا ہوں جن کا قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے, اس میں سے بھی زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفوس میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کا وہ علم نہیں رکھتے ہیں. نزول قرآن کے دوران عربوں کو تو صرف کھجوروں کے نر اور مادہ کا علم ہوا کرتا تھا, اور ان کو یہ گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ دوسرے قسم کے پھلوں اور پودوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا رکھے ہیں. یہ آیات دعویٰ کرتی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. آج کے سائنسدانوں نے اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق نہ صرف ہر زندہ نباتات میں بلکہ مالیکولز اور ایٹمز میں بھی جوڑے ملتے ہیں, یہاں تک کہ سب اٹامک ذرات بھی جوڑے جوڑے ہیں, اور مادہ یعنی میٹر کے مقابل پر ضد مادہ یعنی اینٹی میٹر کا بھی ایک جوڑا ہے. گویا اگر ساری کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو اس کا مثبت مادہ اس کو منفی مادہ سے مل کر کلدم ہو جائے گا. قرضی کے جوڑوں کا مضمون ایک لامتناہی مضمون ہے, اور توحید کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. زمین کی سرحدیں پھیلنے اور علم طبقات الارض کی ترقی کی خبر. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور جب زمین کشادہ کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی. اس میں زمین کے پھیلا دیے جانے کا ذکر ہے. ویسے تو زمین دنیا میں پھیلائی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, لیکن نزول قرآن کے زمانے میں انسان کے علم میں صرف آدھی دنیا تھی, اور آدھی دنیا امریکہ وغیرہ کی دریافت کے ذریعہ مانند پھیلا دی گئی. یہی وہ دور ہے جس میں سب سے زیادہ زمین اپنے مدفون رازوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی, گویا خالی ہو جائے گی. یہ نیا سائنسی ترقی کا دور امریکہ کے دریافت سے ہی شروع ہوتا ہے. امریکہ کو 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا. آسٹریلیا کی دریافت 2 مختلف وقتوں میں ہوئی. ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پر حکومتوں کے قیام کی خبر. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد, اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ ایک بہت ہی عظیم شان پیشگوئی ہے, اور ایسی قوموں کے متعلق ہے جن کے اقتدار کا راز ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پر ہوتا ہے. جن قوموں پر انہوں نے فتح حاصل کرنی ہو ان کو آپس میں لڑا کر بے طاقت کر دیتے ہیں اور خود حاکم بن بیٹھتے ہیں. اہل مغرب خصوصاً اہل انگلستان نے ساری دنیا پر اسی اصول کے تحت حکومت کی ہے. یہ تمام امپیریلزم کا خلاصہ ہے اس نے دنیا پر قبضہ کرنا تھا. اس کے باوجود اسلام ضرور ترقی کرے گا, ورنہ ایسی حالت میں وہ نیست و نابود ہو جائے. اس پر حسد تو پیدا نہیں ہو سکتا. حسد کا مضمون بتاتا ہے کہ اسلام میں بہرحال ترقی کرنی ہے. جب بھی وہ ترقی کرے گا دشمن سے حسد کرے گا. امن کے نام پر جنگوں کی خبریں. لبثوا فی کہفہم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا, اور اپنی غار میں 300 سال کے دوران گنتی کے چند سال رہے اور اس پر انہوں نے مزید 9 کا اضافہ کیا. یہ غاروں میں جانے والے جو ہیں ان کو میں نے بھی غاروں میں جا کر دیکھا ہے, بڑی حیرت انگیز آ رہے ہیں, اور ان سے واقعتاً ڈر لگتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو توحید پرست تھے وہ مشرکین کے ڈر سے زیر زمین چلے گئے, اور زیر زمین رہنا اپنے لیے زیادہ پسند کر گیا اس پرسپت اس کے کہ زمین کی سطح پر رہتے. ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کس طرح انہوں نے یہ حالت گزاری. اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آخر پر جب ان کو خدا تعالیٰ نے فتح نصیب کی تو ان کی قوم میں سے وہ جو مشرک نہیں تھے انہوں نے کہا اب ہم ان کے اوپر کیا بنائیں, تو انہوں نے کہا ہم مسجد بناتے ہیں, کیونکہ یہ توحید کے فائل تھے. اب پہاڑوں جیسے بلند و بالا سمندری جہازوں کے بننے کی خبر. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کی صنعت وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند کی جائیں گی. کشتیاں کہنا ان کو تو غلط ہے, وہ پہاڑوں کی طرح بلند سمندری جہاز ہیں. یہ الہی خبر بڑے بڑے بحری بیڑوں کے بننے سے پوری ہوئی. 1807 میں کلیئر ماؤنٹ کے کامیاب تجربے جو دریائے ہڈسن امریکہ میں ہوئے, ان سے طوفانی جہاز کا آغاز ہوا, اور 19ویں صدی کے وقت میں ابتدائی فولادی جہاز بنے. دنیا کا ایک عظیم بحری جہاز ٹائٹینک جو 14 اپریل 1912 کو لندن سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تھا, اس پر 2206 افراد سوار تھے, ان کا سامان 2300 تھا. اس پر بڑا دعویٰ تھا ان کا کہ بہت بڑا جہاز ہے, اور ان کو خبر نہیں تھی کہ پہلے ہی سفر میں وہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے گا, اور اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا. اس وقت امریکہ عراق پر حملے کرنے کے لیے جو بڑے بڑے بحری جہاز سمندر کے رستے خریدنے لا رہا ہے, یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان پر بیک وقت کئی کے تیار پرواز کرتے ہیں. پھر علم آثار قدیمہ سے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے, افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. بس کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اسے نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے, اور وہ حاصل کیا جائے گا جو سینوں میں ہے, یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. وہ سارے قدیمہ کے ذریعے ہے قبروں کو کھود کر جو پرانی باتیں دریافت کی جا رہی ہیں, یہ بھی ایک حیرت انگیز مضمون ہے. اس سے پہلے عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قبروں کو کھیڑ کر آثار قدیمہ سے کے حالات دریافت کیے جائیں گے. چنانچہ اب سب دنیا میں آثار قدیمہ کا دور ہے, اور حیرت انگیز طور پر پرانے دبے ہوئے زمانوں کی واقعات معلوم کر لیتے ہیں. پھر آگے ہے, ویز القبور بوفرت علمت نفسما قدمت واخر, اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی ہر نفس کو علم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. ان دونوں صورتوں کی مذکورہ آیات میں آخری زمانے کی ترقیات کی پیشگوئیاں ہیں. بوسرا ما فی القبور سے مراد یہ ہے کہ زیر زمین دفن شدہ قوموں کے حالات معلوم کیے جائیں گے. اس میں علم آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجی کی غیر معمولی ترقی کی پیشگوئی ہے جو فی زمانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے. ماہرین آثار قدیمہ ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی قوموں کے حالات ان کے آثار کے ذریعے حیرت انگیز طور پر دریافت کر لیتے ہیں. میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والا ایک خبیر و علیم تھا. سراقہ بن مالک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت فرمائی تو اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھے. اس انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک بن جاشم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا. 3 روز غار ثور میں قیام کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک غیر معروف راستے پر جا رہے تھے تو سراقہ نے حضرت اور حضرت ابو بکر کو دیکھ لیا اور انعام کی لالچ میں سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کا پیچھا کیا. جب قریب پہنچا تو سراقے کے گھوڑے کی دونوں اگلی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں, और पेट के बल जमीन में धंस गया। इस पर उसने फाल ली जो उसके हक में न थी, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े के एक टुकड़े पर उसे अमान लिखकर दी। जब सुराखा वापस लौटने लगा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, सुराखा उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तेरे हाथों में किसरा के कंगन होंगे। अब इसमें एक पहलू रवायत का मशहूक है, वो यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े के एक टुकड़े पर उसे अमान लिख कर दी। हज़रत तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो सिर्फ शायद रावी ये मुराद हो कि हज़रत अबू बकर ने को अमान लिख कर दी। बहरहाल इस पर सुराखा ने हैरान होकर पूछा कि किसरा बिन हुरमज शहनशाह ईरान। अब सुख बात सुराखा की आँखें खुली की खुली रहेगी, कहाँ अरब के सहरा का एक बदवी, कहाँ किसरा शहनशाह ईरान के कंगन। मगर खुदा की कुदरत कि जब उम्र के ज़माने में ईरान फतह हुआ और किसरा का खजाना गनीमत में मुसलमानों के हाथ आया, तो किसरा के कंगन भी गनीमत के माल के साथ मदीने में आए। हज़रत उमर ने सुराखा को बुलाया जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हो चुका था, और अपने सामने उसके हाथों में किसरा के कंगन जो बेशकीमत जवाहरात के लदे हुए थे पहनाए। तो इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराखा को जो खुशखबरी सुनाई थी वो बड़ी शान से पूरी हुई। अल्लामा इब्ने साद ने तबरकात में लिखा है कि हज़रत उमर ने हुरमुज किसरा ईरान के जेवरात और कंगन जब हज़रत सुराखा बिन मालिक को दिए और उन्होंने कंगन और किसरा के लिबास पहना, तो हज़रत उमर ने उस पर खुदा तआला का शुक्र अदा किया। एक और रवायत में आता है, मोहम्मद रवायत कहते हैं कि हम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास थे, उनके जिस्म पर कतान के दो कपड़े थे, उन्होंने कतान के एक कपड़े से नाक साफ किया और फरमाया, बखे बखे अबू हुरैरा, वाह वाह अबू हुरैरा, तेरी भी क्या शान है कि तू कतान के कपड़े से नाक साफ कर रहा है। ये कतान के कपड़े ईरान के शहनशाह किसरा के थे, और ईरान की फतह पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा को भिजवाए थे। किसरा ने इसको जीनत के तौर पर रुमाल की तरह अपनी जेब में टांका होता था और उससे नाक साफ करने का सवाल ही पैदा होता था। और हज़रत अबू हुरैरा की शान देखें, वो नाक उससे साफ कर रहे थे और कह रहे थे, बखे बखे अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि मैं तो ऐसा गरीब और बेकस था कि गुरबत की वजह से फाके पड़ जाया करते थे, और उन फाकों की वजह से मैं बेहोश हो जाया करता था, और लोग मुझसे पूछा करते थे, लोग मुझे समझा करते थे कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, और मेरी गर्दन पर पांव रख कर भी चल पड़ते थे। उस वक्त सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे हाल का इल्म हुआ था। मैंने हर आने वाले से ये सवाल भी किया कि बताओ इस आयत का क्या मतलब है, और यो फिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह देते हैं खा उन पर गुरबत की तंगी हो। उस पर वो तफसीर बयान करके आगे चल पड़ते थे। मुझे पता नहीं था, यानी मतलब वगैरह कहते हैं इस तरह तस्वीर ध्यान किया करते थे कि जैसे मुझे इल्म न हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली, अब बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, अबू हुरैरा बहुत बहुत मौके लगते अबू हुरैरा ने किया गया सोलह सच फरमाते हैं। आपने फरमाया, अच्छा कर देखो और भी बहुत से बुके होंगे, उनको पता करो। अबू हुरैरा बड़े हैरान हुए कि मेरे एक के पेट भरने के लिए तो रसूलुल्लाह के पास दूध आया है, इतने भूखों के लिए वो कैसे काफ़ी होगा। مگر حضور کا ارشاد تھا, آپ نے اعلان کیا کھلے بند ہو, اور کوئی بھوکا ہے تو آ جائے. بہت سے بھوکے اکٹھے ہو گئے. صحابہ کہا کا زمانہ تھا, غربت کے مارے برا حال تھا لوگوں کا, تو بھوکے جب اکٹھے ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح بٹھایا کہ اپنے دائیں طرف دوسرے بھوکوں کو بٹھایا, اور آخر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. دودھ کا ایک پیالہ تھا, آپ نے پہلے جہاں سے دائیں طرف سے شروع کیا اور کہا دودھ پیو, پینے والے نے خوب پیا, آپ نے کہا اور پیو, حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں تو مارا گیا, اس نے اور پیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیو, وہ پیتا رہا یہاں تک کہ اس نے کہا اب تو مجھے ڈر ہے کہ میرے ناخنوں سے دودھ پھوٹ پڑے گا. اس کے بعد وہ پیالہ گھومتا گھومتا بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اس وقت پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھوکے تھے. ابو ہریرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا, جب ابو ہریرہ سے کہا کہ پیو اور پیو, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بالکل بھی گنجائش نہیں لی. تب حضور نے وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور وہ پیالہ خالی ہو گیا. رؤسائے قریش کے قتل ہونے کی جگہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشفن دیکھ لی تھی, یہاں تک کہ آپ ان کے متعلق سب کے متعلق یہ بتاتے تھے کہ فلاں فلاں ظالم اور غاصب فلاں جگہ قتل ہو کے گرے گا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ زمین پر نشان بھی لگا دیے تھے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس جگہ نشان بنائے تھے وہیں وہ ان کے انصار مسجد سے مارے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تبوک پر تشریف لے گئے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ فلاں شخص پیچھے رہ گیا ہے, تو آپ نے فرمایا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, اگر اس میں بھلائی ہوگی تو خدا تم کو اس سے ملا دے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نجات دے دے گا. یہاں تک کہا گیا تھا کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا اونٹ سست تھا, آپ نے فرمایا کہ چھوڑو, اگر اس میں بھلائی ہوگی تو خدا تم کو اس سے ملا دے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نجات دے دے گا. حضرت ابو ذر اپنے اونٹ کے کسی رفتاری کی وجہ سے ملامت کرتے رہے, حضرت دیکھا کہ نہیں مانتا, اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لادا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے. ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فرمایا اور مڑ کر دیکھا تو ابو ذر چلے آ رہے تھے. آپ نے بڑی خوشی سے فرمایا کہ ابو ذر ہے, فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم کرے, اکیلا چلتا ہے, اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. اس زمانے میں پلٹا کھایا, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ نامی جگہ پر جا کر رہنے لگے اور بالآخر وہیں وفات ہوئے. آپ کی وفات کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہوا, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا چلتا ہے اور اکیلا ہی پہنچے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. حضرت علی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اپنے فاقے کی شکایت کی, پھر ایک اور شخص آیا اور رازنی کی شکایت کی, اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عزیز کیا تم نے ہیرا نامی شہر دیکھا ہے؟ میں اس کی یا رسول اللہ دیکھا ہے, اتنا دیکھا نہیں سنا ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ ایک مسافر عورت ہیرا سے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور خدا کے سوا تیر سے بھی نہیں لگے گی. غنی علی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ بات سنی ہے تو پھر صحیح قبیلہ کے بدکار لوگ کہاں جائیں گے جن کا کام ہی ملک میں آگ لگانا ہے, اور اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے کھولے جائیں گے. میں عرض کی کسرا بن ہرمز, حضرت فرمایا کہ ہاں کسرا بن ہرمز, کہ فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ ایک شخص مٹھی پر سونا یا چاندی لینے کے لیے نکلے گا اور اس کو قبول کرنے والا نہ پائے گا. ابھی کہتے ہیں میں نے مسافر عورت کو ہیرا سے اکیلے سفر کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور خدا کے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا, اور میں وہ شخص ہوں جس نے کسرا بن ہرمز کے خزانے کھولے. پھر مقابل شخص کو مخاطب کر کے کہا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص مٹھی پر سونا چاندی دینے کے لیے نکلے گا اور اسے قبول کرنے والا نہ پائے گا. اب صحابہ رضوان اللہ علیہم پر ایک بہت ہی اس آسانی کا زمانہ بھی آیا جبکہ بے شمار دولت تھی, اور یہ امر واقعہ ہے کہ آپ جب کسی کو بھیک دینا چاہتے تھے تو وہ قبول نہیں کیا کرتا تھا. رات کے اندھیرے میں بعض دفعہ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے تو نکلے کہ چھپ کے میں دوں گا, تو جس کو بھیک دی وہ امیر تھا, اس نے لینے سے انکار کر دیا. اسی طرح بار بار آپ کوشش کرتے رہے مگر کسی نے وہ بھیک قبول نہ کی. تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشگوئیاں بڑی شان سے پوری ہوئیں. ایک موقع پر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے تو وہ پہاڑ پہ زلزلہ طاری ہوا, زلزلہ آیا, حضور نے اپنا پاؤں اس پر مارا اور فرمایا تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی نہیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق شہید نہیں ہوں گے, اور اس کے علاوہ دو اور خلفاء جو ساتھ تھے جنہیں خلفاء بننا تھا وہ شہید ہوں گے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس داڑھی کو خون سے رنگا جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے جن واقعات کی خبر دی ہے ان کے چند نمونے. ڈپٹی عبداللہ آتم ایک معاند عیسائی تھا جو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی زبان درازی کیا کرتا تھا. اس نے حضرت وسیم موعود علیہ السلام کے ساتھ اسلام اور عیسائیت کی صداقت کے بارے میں 15 دن مباحثہ کیا. حضور کو الہاماً بتایا گیا اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑتا ہے اور آج انسان کو خدا بنا رہا ہے, تو انہی دونوں مباحثہ کے لحاظ سے فی دین ایک مہینہ لے کر 15 دن تک حاویہ میں گرا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے. آتم اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں دوڑی پھرتا تھا اور اس کو بہت خوفناک آدمی نظر آتے تھے جو خنجر لے کر اس پر حملہ ہو رہے تھے, اور ڈر کے مارے وہ توبہ کیا کرتا تھا, کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ میں نے تو محمد رسول اللہ کو کبھی گالیاں نہیں دی. لیکن آخر وقت گزر گیا اور وہ پھر شیر ہو گیا. اس نے پھر اعلان کر دیا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ خوف کے اثر سے کہا تھا, اب میں ایسا نہیں کرتا. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم کھا کر وہ اعلان کرے کہ میں خوف زدہ تھا اس لیے مجھ سے یہ باتیں ہوئیں, میں ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں. अगर उसने अब ये कसम ना भी खाई तो वो हाविया में गिराया जाएगा और कोई ताकत उसको अब रोक नहीं सकती मरने से, जिल्लत की मौत वो मारा जाएगा। चुनाचे वो उसी तरह जिल्लत की मौत मारा गया और फिरोजपुर में उसकी लाश खत्म हुई। नसीम सलाम फरमाते हैं, जो मेरे कत्ल करने के लिए मार्टिन क्लार्क की तरफ से अदालत कप्तान डगलस में पेश हुआ था, उस मुकदमे से कुछ खफीफ था जो मैं मजहबी इख्तलाफ की वजह से न कि खून के इत्तेहाम से यहूदियों की तरफ से अदालत बेरतूस में दायर किया गया था। मगर चूंकि खुदा जमीन का भी बादशाह है जैसा कि आसमान का है, इसलिए उस मुकदमा की पहले से मुझे खबर दे दी कि ये इतना आने वाला है, फिर खबर दे दी कि मैं तुमको बरी करूंगा। और वो खबर सदहा इंसानों को कबल वक्त सुनाई गई और आखिर मुझे बरी किया गया। बस ये खुदा की बादशाहत थी जिसे इस मुकदमे से मुझे बचा लिया, क्योंकि मुसलमानों हिंदुओं और ईसाइयों के इत्तेफाक से पकड़ा गया। इस पर जज ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि अगर आप चाहते हैं तो उन लोगों पर आप मुकदमा कर दें जिन्होंने आपको झूठा दावा किया है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाया, मेरा मुकदमा आसमान पर है। अब ताऊन की वबा के मुतल्लिक हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया था कि पंजाब के इलाके में सियाह रंग के बदशक्ल खौफनाक छोटे कद के पौधे लगा रहे हैं। हुजूर के दरियाफ्त करने पर फरिश्तों ने कहा कि ताऊन के दरख्त हैं जो अनकरीब मुल्क में फैलने वाली है। क्योंकि पंजाब में ताऊन इतनी शिद्दत से हमला हुई कि एक एक हफ्ते में 30,000 आदमी और एक एक साल में कई लाख आदमी मर गए और ये साल हर साल तक वबा जारी रही। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को ये खबर भी दी गई कि इन्नी उहाफिज़ु कुल्ल मन फ़ि द्दार, कि मैं तेरे घर की मादी और रूहानी चार दीवारी में मौजूद तमाम लोगों की हिफाजत करूँगा। हजूर ने अपने किताब किश्तियों में अपनी जमात को ताऊन का टीका लगाने से भी मना फरमाया था ताकि ये निशान मुश्तबे न हो जाए। चुनांचे हजूर ने बड़ी तहजी के साथ अल्लाह ताला के निशान को तमाम दुनिया में शाह फरमाया, एक मौके पर फरमाया, मेरे घर में एक चूहा भी ताऊन से मरेगा मैं अपने दावा में झूठा हूँ। अब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का निशान इस शान से पूरा हुआ है कि तमाम पंजाब में एक भी मुखालिफ मौलवी उस वक्त ऐसा नहीं था जो कहता हो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दुश्मन तो बच गए और साथी मारे गए या मुरीद मारे गए। यहाँ तक हालत हो गई थी कि उनको उनके मुर्दों को दफनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। एक गांव के अक्सर लोग मर गए ताऊन से और सवाए अहमदियों के कोई न बचा। चुनाचे अहमदियों को यह तौफीक मिलती थी कि वो जाके उन रहे अहमदियों के मुर्दे की दफन किया करते थे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसके मुताबिक फरमाते हैं कि ताऊन के ज़माने में इस कसरत से डाक आती थी बैत की कि लोग के डाकिया थक जाया करता था और कई कई फेरे लगाने पड़ते थे। मैंने हिसाब लगाया है लाखों अहमदी जो हुए हैं पंजाब में वो ताऊन के ज़माने में ही हुए हैं और दुश्मन अब जो मर्जी कहे उस ज़माने में उसको ये जरूरत नहीं होती थी कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कह सके कि देख लो ताऊन ने तुम्हारे मरीजों का भी वही हाल किया है जो मुनकरीन ने किया है। सलीम मोहम्मद अली साहब के मतलब रवायत आती है कि वो बीमार हो गए और खतरा हुआ कि उनको ताऊन हो गया है, बल्कि ताऊन की गुठली भी ज़ाहिर हो गई और ऐसी गुठली ज़ाहिर हुई کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب جان جانے والی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول جو ایک حاضر حکیم تھے, آپ نے ہر دوا کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا, اور بخار تھا کہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. حضرت مولوی محمد علی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بات کرا کے بھجوایا کہ آپ نے تشریف لے آئے, آخری وقت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اگر تعاون ہے تو کہیں مجھے نہ ہو جائے. آپ سیدھا ان کے پاس گئے اور جا کر کا ہاتھ لگا کے ماتھے پر فرمایا, کیا بخار ہے کوئی بھی نہیں, مجھے تو کوئی بخار دکھائی دیتا. اس وقت حکیم خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر جا کے دیکھا تو ایک دم تب غائب ہو چکا تھا اور گٹلیاں بھی دب گئی تھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا علم غیب خدا تعالیٰ پانے کا ایک اور واقعہ. حضرت میاں فضل محمد صاحب رسیوں والے حافظ حمد علی صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت عبدس نے ایک کام کے لیے ایک غیر ملک میں بھیجا. ایک مقررہ جہاز پر روانہ ہوا. جب جہاز نصف سفر طے کر چکا تو سمندر میں سخت طوفان اٹھا, یہاں تک کہ لوگ چلانے لگے اور کپتان نے اعلان کر دیا کہ اب یہ جہاز غرق ہونے والا ہے, اس لیے اپنی آخری دعائیں کر لو. کیونکہ میں نے بڑے زور سے دعویٰ کیا کہ میں پنجاب سے آیا ہوں اور میں ایسے شخص کو کے کام کو جا رہا ہوں جسے خدا نے اس زمانے کا نبی بنا کر بھیجا ہے, اس لیے جب تک میں اس جہاز میں سوار ہوں خدا تعالیٰ اس جہاز کو غرق نہیں کرے گا. چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس حال کو حالت کو بدل دیا اور جہاز طوفانی حالت سے نکل کر خیریت سے کنارے جا لگا اور میں اپنی جگہ پر اتر گیا. اب یہ دلچسپ روایت ابھی باقی ہے. اور اب اتار کے ان کو جہاز آگے روانہ ہو گیا, لیکن تھوڑی دور گیا تھا پھر غرق ہو گیا. جب یہ اطلاع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملی کہ جس جہاز پر حمید علی سوار تھا وہ غرق ہو گیا ہے, حضور نے فرمایا, ہاں سنا تو ہے کہ جس جہاز پر حمید علی سوار تھا وہ فلاں تاریخ کو غرق ہو گیا ہے. یہ کہہ کر حضور خاموش ہو گئے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد فرمایا, اگر حمید علی اپنا کام کر رہا ہے وہ غرق نہیں ہوا. بعد کے واقعات میں حضور کے ارشاد کی تعریف کی, معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے تشویش طور پر یہ سارا واقعہ دیکھ لیا تھا. شیخ زین العابدین صاحب اور حضرت حافظ حمد علی صاحب سے متعلق روایت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ حافظ حمد علی کی نسبت تو مجھے الہام بھی ہو چکا ہے کہ زندہ آئے گا اور فائدہ حاصل کر کے آئے گا. حضرت عبدالرحمٰن مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک دفعہ نواب علی محمد خان مرحوم رئیس لدھیانہ نے میری طرف خط لکھا کہ میرے بعض امور معاش بند ہو گئے ہیں, آپ دعا کریں تا وہ کھل جائیں. جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ کھل جائیں گے. میں نے بذریعہ خط ان کو اطلاع دے دی کہ صرف دو چار دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے اور ان کو بشدت اعتقاد ہو گیا. پھر ایک دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیدہ نتائج کے متعلق مجھے خط لکھا. وہ خط جو حضرت وسیم علیہ السلام کو ملا تو ساتھ ہی ان پوشیدہ مطالب کا بھی خدا تعالیٰ نے آپ پر اظہار فرما دیا. اب ان کی طرف سے ڈاک میں جا چکا تھا, ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو سب حالات کو جانتا ہے اس نے خبر کر دی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب لکھا کہ آپ کے یہ پوشیدہ مطالب تھے اور مجھے میرے خدا خبیر نے بتا دیا ہے, اس لیے آپ کی راز کی کوئی بات نہیں رہی.
کے بعد ان کا اعتقاد اتنا بڑھا اسی محبت کی حالت میں اس کی ان کی وفات ہوئی. حضرت مسلم وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائیم احمدیہ کے زمانے میں جب برائیم احمدیہ چھپ رہی تھی میں صرف اکیلا تھا, کون ثابت کر سکتا ہے اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک بھی تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خدا تعالیٰ نے 50 سے زیادہ پہلگیوں میں مجھے خبر دی تھی کہ اگر سے تو اس وقت اکیلا ہے مگر وہ وقت آتا ہے کہ تیرے ساتھ ایک دنیا ہوگی, اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ تیرا اس قدر عروج ہوگا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے بڑھ کر ڈھونڈیں گے. خدا پاک ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ تیرے سلسلے کو, تیری جماعت کو زمین پر پھیلائے گا اور انہیں برکت دے گا اور بڑھائے گا اور ان کی عزت زمین پر قائم کرے گا جب تک وہ اس کے عہد پر قائم ہوں گے. حضرت مسلم علیہ السلام کو کشفن وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے, اور جب میں دورہ کیا تھا افریقہ کو تو میں نے بھی افریقہ میں گھوڑوں پہ سوار ان بادشاہوں کو دیکھا, اور کہاں وہ بیچارے افریقہ کے بادشاہ اور کہاں وہ بادشاہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے, جن کی شان سب دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور ساری دنیا پر ان کی سلطنت تھی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.